نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ میں نے چار مختلف باتیں بتلائی تھیں، ان میں سے پہلی بات اس کی کچھ تکمیل رہ گئی تھی، اس لیے خیال ہوا کہ اس کو مکمل کر لیا جائے. جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، ہر شخص یہ بات کہتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا کہنا درست نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں ہے، مشکل نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ارادہ کرتے ہیں آسانی کا، سختی کا نہیں. تو یہ قرآن مجید بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں. جس طرح سے مخاطب وہ لوگ تھے جن پر قرآن مجید نازل ہوا، یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور جو لوگ موجود تھے، جس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں آسانی کا، اسی طرح سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہی رہے گا. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کو غلط کہتا ہے کہ بھئی یہ کہنا صحیح نہیں، دین تو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین آسان ہے. تو بات یہ ذہن میں آئی کہ بلا شبہ یہ دین فطرت ہے، اور فطرت پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ فطری ہوتا ہے. تو اس سے میرا ذہن ایک حدیث کی طرف گیا الحمدللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو چاہیں تو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، جو بھی بنا دیں. اس سے پتا چلا کہ فطرت پر پیدا تو ہوا تھا، لیکن اس کی فطرت بعد میں مسخ ہو گئی، ماحول کی بنا پر. تو جس طریقے سے ماں باپ نے اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیا، یا عیسائی بنا دیا، یا کچھ اور بنا دیا، تو اصل میں وہی چیز یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ ماحول کی وجہ سے جو زنگ لگ گیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین مشکل، اور وہ ظلمت اتنی چھا جاتی ہے کہ اس کو ہم کم کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، مدد بھی طلب نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ وہ ظلمت ہی ہماری نظر میں جج جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جس ظلمت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے، بس آہستہ آہستہ وہی ہمارے شیطان اسی کو مزین کر دیتا ہے، ذہن کے اندر، دماغ میں، دل میں وہ بات ہمیں اچھی لگنے لگتی. تو میں نے اس پر ایک مثال دی تھی کہ جس طرح آدمی پڑا رہے، چلے پھرے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں صلاحیت رکھی تھی چلنے کی، لیکن اس نے اپنی صلاحیت خود ختم کر لی، پڑا رہا، چل کے نہیں دیا، لیٹے لیٹے پانی مانگ رہا ہے، لیٹے لیٹے کھانا مانگ رہا ہے، اٹھ کے چلتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں کہیں. تو آہستہ آہستہ یہ شخص اپنی صلاحیت ختم کر لے گا. اب یہ نہیں ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں تھی، صلاحیت تو تھی لیکن اس نے صلاحیت اپنی ختم کر لی. اسی طریقے سے دین پر پیدا ہوا، فطرت پر پیدا ہوا وہ، لیکن اس کے ماحول نے، اس کے والدین نے اس کی صلاحیت ختم کر دی، فطرت کو مسخ کر دیا، اس لیے وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا. تو اب اگر اللہ سے کوئی شخص مدد طلب کرے ظلمت میں، اندھیروں میں، تو یقین اللہ تعالی مدد فرمائیں گے. میں نے اس پر یہ بات عرض کی تھی کہ اگر اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ پوچھ لیں کہ میرے بندے، بلا شبہ تیرے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا ماحول کی وجہ سے، خارجی حالات کی بنا پر، دوست احباب جو غلط سوسائٹی میں تم بیٹھ رہے تھے ان کی بنا پر تمہارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن کیا تم نے اس سے نجات کے لیے، اس ظلمت میں جس میں تم پھنس گئے تھے، اس سے نجات کے لیے تم نے مجھے پکارا تھا؟ اگر تم عاجز آ گئے تھے، تم مرعوب ہو گئے تھے ان قوتوں سے، طاقتوں سے، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی مرعوب ہو گئے تھے ان سے؟ تم نے مجھے پکارا، تو بتائیے اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا یہ جواب ہم دے کے چھوٹ جائیں گے کہ اللہ میاں بس ماحول ہمارے خلاف تھا، ہم چل نہیں سکتے تھے؟ ایسا نہیں. تو اس کا نسخہ جو بزرگان دین نے فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو پکارو، ادھر ادھر رونے کی بجائے اسی کو پکارو، اسی سے اس ظلمت سے نکلنے کی درخواست کرو کہ اللہ ہمیں اس ظلمت سے نکال دیجیے. آپ قادر مطلق ہیں، آپ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بکل شیء محیط. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کے دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں نہ پکاریں، مدد کی درخواست کریں. بھائی تو نسخہ تو میں نے بتا دیا جو اپنے بزرگوں سے سنا میں نے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں غفلت اس بات کی ہے کہ صاحب نسخہ ہمیں آسان سے مل گیا، اچھا اچھا بھائی کل سے عمل کریں گے. پتہ تو آج چل گیا ہے، لیکن نسخہ بھی اچھا ہے، لیکن کل سے عمل کریں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نسخہ ہے اگر اس پہ کوئی 40 دن عمل کر لے تو انشاءاللہ پھر وہ دیکھے گا اپنی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. تو نسخہ پتہ چل گیا، واقعتا بہت آسان ہے بھائی، اتنی کا بات تو کوئی مشکل نہیں. لیکن عمل کون کرے، اس نسخے پر کون عمل کرے؟ تو ہم اس کو ٹلاتے رہتے ہیں کہ کل سے شروع کریں. تو کسی نے کہا بھائی کل کل کرتا ہے، کل تیری کبھی آتی نہیں، اور تیری کل کل نے کر دیا بے کل مجھے. تو روز کل کل کرتا ہے لیکن اس کل کل نے بے کل کر دیا. بے کل کہتے ہیں بے چین کو، بے سکون ہو جانا، کہتا نا کسی کل چین نہیں. ایک کل تو وہ ہے جو کل آئے گی، ایک کل گزشتہ جو گزر گئی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس شخص کو کسی کل چین نہیں، یعنی کسی کروٹ اس کو چین نہیں. تو بے کلی بھی بے چینی اور بے سکونی کو کہتے ہیں. تو یہاں دوسرے معنی ہے مستعمل. تو تیری کل کل نے کر دیا بے کل مجھے، کہ جو تو کہتا کل کروں گا کل کروں گا، اس کل کل نے مجھے بے کل کر دیا، میں بے سکون ہو گیا، بے چین ہو گیا کہ یا اللہ اس کی کل کب آئے گی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، جب کوئی شخص، کوئی چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے اور اس کی نیت بھی آپ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی نسخہ آسان ہے، انشاءاللہ میں عمل کروں گا، بس نیت کر لی تو شروع کر دو. اب یہ مت سوچو کہ میں کل سے کروں گا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے دل میں نیت کر لیں یا اللہ ہم بھی پھنسے میں ہمیں نکال دیجیے، کیا مشکل؟ کوئی مشکل کام نہیں. تو اسے دین پر چلنا کچھ مشکل نہیں، مشکل ہم نے اپنے حالات کے تحت خود کر لی ہے اور اس ظلم میں پھنس تو گئے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کی جو تدبیر بتائی گئی ہے اس تدبیر پر بھی ہم عمل نہیں کر پاتے، یہ ہماری کوتاہی. دیکھیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا گویا اندھیرے میں جانا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مچھلی اللہ کے حکم کے تحت انہیں کہاں لے گئی، تحت السرا میں چلی گئی، زمین کے نیچے ساتویں حصے میں چلی گئی، یہ ساتویں زمین میں چلی گئی، اللہ جانتے ہیں. لیکن وہاں پر جب اندھیرے میں اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پایا تو ہاتھ پاؤں دھر کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ فوراً نجات کے راستہ طلب کیا اللہ تعالیٰ سے. فنادا فی الظلمات، انہوں نے پکارا اللہ رب العزت کو کہاں؟ اندھیروں میں، ظلمتوں میں. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے. انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہوا ہے. یہ ہے اصل، کہ جب آدمی ظلمتوں میں گر جائے. اب کوئی شخص کہے کہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے ظلمت میں گرے، اور ظلمت بھی ایسی ہو کہ مچھلی کے پیٹ میں جائے، پھر وہ مچھلی جو ہے تحت اس سرا میں لے جائے، وہاں جا کے ہم جو ہے پکارے، تو یہ مقصد نہیں. چنانچہ آگے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا، قبول کر لیا. اور ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. اور صرف انہی کو نہیں دی، آگے ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان کو بھی ایسے ہی نجات دے دیں گے. مانگو تو صحیح. اب کوئی شخص کہے کہ صاحب کیا ظلمت سے مراد مچھلی کا پیٹ ہے؟ نہیں، ظلمتیں مختلف ہیں. مچھلی کے پیٹ میں جانا تو یہ انفرادی واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص فرما دیا، لیکن ہمارے لیے راستہ کھول دیا کہ جس طرح مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا، اے مسلمانوں اگر تم نفسانی خواہشات کی ظلمتوں میں گر جاؤ، شیطان تمہیں ظلمتوں میں گھیر دے، یا اسی طریقے سے ہم ناجائز خواہشات کی ظلمتوں میں گھر جائیں، یا اور بہت سے گناہوں کی ظلمتیں ہیں، یہ سب اندھیرے ہیں. تو جب تم ایسی ظلمتوں میں گھر جاؤ تو تمہارا کام کیا ہے؟ کہ تم اللہ کو پکارو کہ اللہ ہم اس ظلمت میں گھر گئے، پھنس گئے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوست احباب نے گھیر رکھا ہے، برادری نے گھیر رکھا ہے، ماں باپ نے گھیر رکھا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اور قوموں نے گھیرا ہوا ہے. ہم ظلمتوں میں پھنس گئے لیکن نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اب کیا کریں؟ فنادا فی الظلمات، ظلمات میں پکاریے اللہ کو اور کہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں. ہم مروب ہو جاتے ہیں دوسروں سے، لیکن اے اللہ آپ کسی سے مروب نہیں ہوتے. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان کو بھی ایسے ہی نجات دے دیں گے. کیا کیا بات فرما دی اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اگر انسان ظلمتوں میں گھر جائے، اور ظلمتوں کے گھرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے ماحول میں چلا جائے، اس سے گناہ چھوٹ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارے. جب بچہ دشمنوں میں گھر جاتا ہے یا اس کو کچھ بچے مارنے لگتے ہیں تو وہیں سے وہ ابا ابا کر کے پکارتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے جب ہم ظلمتوں میں گھر جائیں، گناہوں میں گھر جائیں اور کوئی راستہ نہ نکل پائے، تو پھر ایسی صورت میں ربا ربا کہہ کے اللہ کو پکارے کہ ہمارے ربا ہمیں بچا لیجئے. یہ راستہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتلایا قرآن و حدیث کی روشنی میں. انشاءاللہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے صدق دل کے ساتھ، تو اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے نجات کا راستہ پیدا ہو جائے گا. ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے تو آپ کو بھی پکارا تھا، ہم نے تو آپ کو بھی پکارا تھا اللہ، لیکن ہو اخلاص کے ساتھ وہ جانتا ہے کس اخلاص سے ہم پکار رہے ہیں اللہ کو، دکھلاوے کے لیے پکار رہے ہیں یا واقعتاً نجات چاہتے ہیں. اگر انشاءاللہ بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے کہ کوئی سمم بکم نہیں ہے، یا وہ نہیں ہے کہ سنم جس کو پکارتا تھا ایک شخص 70 سال تک پکارتا رہا، اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا، غلطی سے منہ سے سمجھ نکل گیا تو اس نے فوراً کہا کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا بات. تو ہم صدق دل سے پکاریں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا جواب بھی دیں گے، اور ہمیں نظر آئے گا کہ ہم گناہوں سے بچ رہے. اب آدمی ارادہ بھی نہ کرے، ہمت سے بھی کام نہ لے، ہمت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. گناہ چھوڑنے کی اگر ہمت نہیں کرو گے تو پھر گناہ میں مبتلا رہو گے. گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی ارادہ، بلکہ ہمت بھی کرے. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف کا حاصل فقط دو باتیں، کہ نیکی کرنے میں جو سستی پیدا ہوتی ہے، طاعت کے کاموں میں جو سستی پیدا ہوتی ہے، تو ہمت کر کے وہ طاعت کے کام کرے، اور دل میں گناہوں کے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ہمت کر کے ان گناہوں سے بچے. بس یہ تصوف ہے پورا کا پورا. اتنا آسان کر دیا، اتنی آسانی سے یہ بات بتلا دی کہ ہر شخص کے دل میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، تنہائی میں خاص طور پر، لیکن جب یہ تقاضے پیدا ہوں ہمت کرے، آدمی لومڑی نہ بن جائے کہ جو دل میں آیا خواہش پوری کر لی، شیر بنے، بہادر بنے اور ہمت سے کام لے، اپنے نفس کو کچلے، اپنی خواہش کو دبائے اور کہے کہ بھائی دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے نفس کو خوش کر لے یا اللہ کو خوش کر لے. اے نفس، یا تو اپنے آپ کو خوش کر لے کہ میں اس خواہش پر عمل کر لوں جو تیرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور یا یہ ہے کہ تو اپنی اس خواہش کو دبا لے اور اللہ کو راضی کر لے. تھوڑی سی ہمت کرے آدمی، ہر شخص کے دل میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب تقاضے پیدا ہوں تو تھوڑی ہمت سے کام لو، اور ایسے وقت میں بس ہمت سے کام لے کر اللہ کی مدد بھی مانگو، ہمت بھی دکھلاؤ اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو، ورنہ گناہ چھوڑتے نہیں زندگی بھر. جس کو لت لگ جاتی ہے خون کی، تو وہ پھر ایک قتل کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کہتا جا ایک کیا وہاں سو ہزار جتنے بھی ہو جائیں، سب کے جرم میں اگر لگے گی تو پھانسی تو ایک کے بھی لگے گی، ہزار قتل ہو جائیں تب بھی لگی. تو اس لیے یہ سوچ کر پھر وہ گناہ پر مزید شیر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، گناہ سے بچنے کی ہمت، اور یہ ہمت پیدا کیسے ہوگی؟ پھر یہ ہمت ماحول سے پیدا ہوگی. آج ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ میں کچھ کر ہی نہیں پاتا. میں نے کہا تو آپ نے اپنے دوست چھوڑ دیے جن سے کہا گیا تھا کہ چھوڑ دو ان کو؟ کہا کہ نہیں، میں انہیں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. جب اٹھو بیٹھو گے تم انہیں کے ساتھ، اپنے دوست احباب بھی تبدیل نہیں کرو گے، کہاں سے ہوگا؟ ارے بھائی، اگر کوئی فرسٹ کلاس گاڑی جا رہی ہے، ریل گاڑی، اور اس کے اندر جناب لگژری ڈبے لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن، اور اس کے اندر کوئی اگر ایسا ٹوٹا پھوٹا ڈبا بھی ساتھ میں لگا دیں، تو دیکھیے اب چاہے لوگ مذاق اڑائیں کہ دیکھو گاڑی اتنی شاندار ہے، لیکن ساتھ ڈبا جو لگا ہوا بڑا ہی انجر پنجر ڈھیلے ہوئے ہیں، چون چنا کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کے جناب جو ہے وہ ٹین ڈبر سب بول رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میرا مذاق مت اڑاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور میرے انجر پنجر بھی سب ڈھیلے ہیں، لیکن یہ دیکھو میں کس ڈبے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. جس وقت میں لاہور یہ پہنچے گا، اسی وقت میں بھی پہنچ جاؤں گا، اور ورکشاپ میں جا کے جب میری مرمت ہوگی، ٹینٹ پینٹ نکلیں گے، رنگ روغن ہو جائے گا، جو خرابیاں وہ دور ہو جائیں گی، تو جیسا یہ ڈبا ہے ویسے میں بھی بن جاؤں گا. لیکن جڑا رہے ماحول سے، ماحول سے کٹ گیا تو بس پھر جو لگژری ڈبے ہیں وہ بھی ایسی ہو جائیں گے. اس لیے ماحول سے جب تک آدمی جڑا رہے، اپنے دوست احباب اچھے سوچ سمجھ کے بنائے، انشاءاللہ پھر آدمی سے گناہ چھوٹتے ہیں. لیکن اگر اپنے ہم دوستوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، دوستوں سے مراد وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دیکھیے اخلاء دوست خلیل کی جمع ہے، کہ دوست جو ہیں وہ قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے. الا المتقی، ہاں تقوی والے دوست کام آئیں گے. اس لیے جو دوست ایسے ہیں جو آپ کو غیر تقوی والی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں، جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو آپ کو کھینچتے ہیں کہ آؤ میاں چلو آج چلے چلتے ہیں، آج سنیما چلے چلو، آج فلاں جگہ چلے چلو، آج یہ کام کر لو، آج وہ کام کر لو. گناہ کے کام ایسے ہیں کہ انسان کو جب لت پڑ جاتی ہے تو پھر بالآخر اس کے نتائج برے ہی ہوتے ہیں، بہت نتیجہ برا نکلتا ہے اس کا، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان، مرنا اس کو بہت برا لگتا ہے. لیکن اگر آدمی نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں تو ٹھیک ہے، کراہیت تبھی تو ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر ایسے اہل ایمان کے ساتھ خاص معاملے فرماتے ہیں. اور خاص معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دل یہاں رہتے رہتے دنیا سے لگ چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ اس کو آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ تو کہاں پھنسا ہوا ہے، کس دنیا میں پھنسا ہوا ہے، دیکھا اللہ نے تیرے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے، تجھے یہ بھی نعمتیں ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، اور اس کی ایک جھلک دکھا دی جاتی ہے، بس روح بے چین ہو جاتی ہے، کہتی ہے بس نکلو اب یہاں سے، اس دنیا کو چھوڑو. اس وقت پھر خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن نکل یہاں سے اپنے رب کی طرف، اس حال میں نکل کے راضیتا مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو میرے خاص بندوں میں داخل کر دو اور میری خاص جنت میں اس کو داخل کر دو. لیکن یہ اسی وقت ہے جب آدمی گناہوں کی زندگی کو ترک کرے اور اعمال صالحہ کی طرف بڑھے. تو میں نے کہا نا کہ اس کے لیے ہمت کریں. ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ نیک صحبت اختیار کرنے سے. نیک صحبت انسان اختیار کرے گا، انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل، دیکھو بھائی ہمت سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس تمہیں بہکاتا ہے، نفس تمہیں بہکاتا ہے، غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے. ٹھنڈے ٹھنڈ کے زمانے میں گرم بستروں میں جب ہم دبکے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت نفس کہتا ہے کہ میاں سو جاؤ، اتنی سردی میں کہاں اٹھو گے، نفل کہاں پڑھو گے، وضو کیسے کرو گے. تو وہ تمہیں تھپک تھپک کے سلاتا ہے. اور آدمی جو ہے اگر اس کی باتوں میں آ گیا تو بس پھر سوئے رہ جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی ہمت سے کام لے لیا، فرمایا کہ تم نفس کو تم بھی تو دھوکہ دیا کرو کبھی، اس کو تم بھی بہلایا کرو. اور بہلانا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہہ دو، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یعنی یہ صرف اس لیے بیان فرمایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو رغبت ہو جائے. بزرگان دین بعض اوقات اپنے واقعات جو سناتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس عمل کو ظاہر کرنا مقصود ہے. اصل یہ مقصد ہے کہ بھائی جب مجھ جیسا بوڑھا آدمی 80-85 سال کا یہ عمل کر سکتا تو بھائی تم تو جوان ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمت پیدا کرو. ہمت دلانے کے لیے، رغبت کے لیے فرمایا کہ ایک دن بیماری بھی تھی، ضعف بھی ہے، آنکھ کھل گئی رات کو. اب دل میں خیال آیا کہ میاں بڑھاپا بھی ہے، نفلے پڑھتے ہو، آج نہیں پڑھو گے تو کون سا گناہ ہے؟ یہ اصل تو انسان کو نفس پھسلاتا ہے، کون سا گناہ ہے؟ اور پھر یہ کہ نفل ہی تو ہے، نہیں پڑھا تو گناہ بھی نہیں. تو اس لیے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بھی تمہاری عمر اتنی ہو چکی ہے، ایک رات نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا. فرمایا دل میں یہ خیال آیا تو میں نے اپنے نفس کو بہلایا اور کہا کہ بھائی ہاں بات تو ٹھیک ہے، گناہ بھی نہیں ہے، نہیں پڑھوں گا تو کوئی اللہ تعالیٰ مواخذہ بھی نہیں فرمائیں گے. لیکن اب جب آنکھ کھلی گئی ہے تو بجائے اس کے کہ میں ایسے ہی لیٹا رہوں، کبھی اٹھ کے ہی بیٹھ جاؤں اور اٹھ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہوں. تو یہ کہہ کر نفس کو بہلایا اور اٹھ کے بیٹھ، چلو بیٹھ کے ذکر ہی کر لیتے ہیں، آج نماز نہیں پڑھیں گے، بیٹھ کے ذکر کر لیں گے. بیٹھ گئے، کچھ دیر ذکر بھی کیا، اس کے بعد کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اٹھ کے بھی بیٹھ گیا اور ذکر بھی کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے کم از کم وضو کر کے یاد کرے اللہ کو. بے وضو بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن جب اٹھ کے بیٹھ گئے ہو تو اب وضو بھی کر لو، تاکہ چلو نماز نہ پڑھو کم از کم وضو کر کے اللہ کا نام لو. بس جا کے ہمت کر کے اٹھے اور وضو کر لیا. اب وضو کر کے جب واپس آنے لے تو کہا کہ میاں جب تو نے سارا کام تو کر لیا، وضو بھی تو ایک مسئلہ تھا بڑا، اب وضو بھی جب ہو گیا تو اب کیا بستر پہ جائے گا؟ جلدی سے مصلی پہ آ کے اللہ کو کہے نیت باندھ لی. اب نفس دیکھتا رہ جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھی نفس کو تم بھی بہلاؤ، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو. تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو. تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اگر وہ دباتا ہے ہمیں تو ہم بھی تو اس کو دبانے کی فکر کریں، کبھی ہم بھی تو اس کو شکست سے دو چار کریں. ہمارے دوست بھائی طائف صاحب، وہ اس وقت اشعار تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہوں نفس پر، اور خوب کرتا ہوں، اور اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں اتنا میں ظلم کرتا ہوں. تو اپنے نفس پر ظلم کرنے میں آدمی ظالم ہو، انشاءاللہ اس پہ بھی اجر و ثواب ملے گا. کیونکہ اپنے نفس کا گلا گھونٹنا، اپنی خواہشات کا گلا دبانا، اس میں گناہ نہیں. ناجائز خواہشات، جائز خواہشات کی تکمیل میں کوئی حرج نہیں. ناجائز خواہشات کی قید لگا لیجیے کہ اگر ناجائز خواہشیں پیدا ہوتی ہیں دل میں تو آدمی اس خواہش کو کچل دے. اللہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمت کی، تھوڑا سا ہمت، تھوڑی سی ہمت کیجیے. اب دیکھیے جب آدمی ہمت سے کام لے کر مستحب اعمال کی طرف آتا ہے، یعنی دیکھیے جو فرائض و واجبات ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اگر کوئی شخص فرائض و واجبات بجا لاتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پر، یہ تو اللہ نے اس کے ذمے لازم کیے ہیں. اس لیے آدمی اپنی ڈیوٹی اگر ادا کر رہا ہے تو بتائیے اس میں کیا وہ احسان کر رہا ہے کسی پر؟ اگر ڈیوٹی ادا کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ بھی فرائض و واجبات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لاگو کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے یہ کہ ہم اس کے فرائض کو بجا لائیں، نماز کو وقت پہ ادا کریں، روزے رکھیں، اللہ نے مال دیا تو زکات دیں، حج کریں، جو بھی ہے یہ اس کے فرائض کا حق ہے. لیکن جہاں تک مستحب اعمال ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. ایک بیٹے کو اپنی ماں سے یا اپنے والد سے جو محبت ہوتی ہے تو وہ صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا نہیں کرتا کہ میاں بس مہینے کی تنخواہ لا کے دے دی، بعد میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کس حال میں، کبھی پاس ہی نہیں آ کے بیٹھتا تو آدمی کہے کہ جی میں فرض ادا کر رہا ہوں، پیسے ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، دوا کی ضرورت دوا لا دیتا ہوں، لیکن پلٹ کے نہیں پوچھتا. اور ایک وہ بیٹا ہے کہ جو پیسے بھی دے رہا ہے پھر کہ ابا کسی چیز کی ضرورت ہے، پانی لا دوں، ابا دودھ لا کے پلا دوں، ابا میں تمہیں اٹھا کے بٹھا دوں، لیٹے ہوئے ہو تو ذرا بٹھا دوں، آؤ میں وضو کرا دوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی چیزوں کو اگر ایک، تو باپ کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی؟ دل ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں ایسی اولاد سے کہ بھائی یہ تلاش کر کر کے ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس سے میں خوش ہو جاؤں؟ تو اسی طریقے سے یہ جو مستحب اعمال ہیں، اب چاہے وہ اشراق ہو، وابین ہو، تہجد ہو، ذکر و اذکار ہو، چلتے پھرتے اللہ کی یاد ہو، اور اسی طریقے سے یہ سب کے سب یہ وہ اعمال ہیں جو ہیں تو مستحب اعمال، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم کریں گے تو اللہ کی محبت کا حق ہے، جس طرح باپ کی محبت کا حق ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر بھی بٹھائیں، اس کو ہم کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلانا پڑے تو کھلائیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی دبائیں، اس کی خدمت بھی ہم کریں، اس کے سر کی مالش بھی کریں، سارے کام کرنا یہ محبت کا حق ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی اگر نہ کرے تو کوئی باپ شکوا کرے گا، لیکن دل ہی دل میں سوچتا رہے گا کیسی اولاد ہے جو اللہ نے اس کے ذمے جو کچھ لگایا ہے اپنے باپ کے حق کو بھی نہیں پہچانتی۔ لیکن یہ چیز آئیں گی تب جب اس اولاد کو دینی ماحول میسر ہو، تو انشاءاللہ پھر وہ خدمت بھی کرے گی۔ تو بہرحال یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالی کے حضور جو ہم مستحب اعمال کرتے ہیں تو یہ ہدایا ہیں، ہدایا جو ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ نفل نمازیں ہدیہ ہیں، جس طرح سے کسی شخص کو کسی سے محبت ہو، مثلا کوئی آدمی لاہور سے، پشاور سے، کہیں سے آ رہا ہے تو آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی جب بھی آتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کے آتے ہیں ہمارے لیے۔ تو اب اگر ایک دن وہ ایسا آیا کہ کچھ بھی لے کے نہیں آیا، تو سب سے پہلے رکاوٹ اس نہ لانے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا سمجھے گا یہ کیوں نہیں لایا، ہمیشہ لاتا تھا اس دفعہ نہیں لایا، تو دل میں یہ آئے گا کہ چلو بھائی اس دفعہ لایا نہیں تو ملوں بھی نہیں، لہذا رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ دیکھیے ہدیہ نہ دینے کی وجہ سے، نہ لانے کی وجہ سے، تو جس شخص سے ملے گا ممکن ہے اس کے بیچارے کے دل میں بھی خیال نہ آئے کہ یہ لایا کہ نہیں لایا، لیکن جو دیتا رہتا اس کے دل میں خیال آئے گا، خود رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے جو آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، مستحب اعمال کر رہا ہے، گویا اللہ کے حضور وہ ہدایا بھیج رہا ہے، اب جب اس نے نفل چھوڑ دیے سب سے پہلے رکاوٹ ہو جائے گی اس کے دل میں، اوہ آج رہ گئی، اب اگلے دفعہ پھر مزید چھوڑ دے گا، پھر چھوڑتے چھوڑتے مزید جو ہے وہ پہلے مستحب اعمال چھوڑے تھے، پھر نفلیں چھوڑی، پھر آہستہ آہستہ سنت سے گیا، سنت سے ہو گئے تو رکاوٹ چونکہ دل میں پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد واجبات سے چلا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا فرائض سے بچا۔ اس لیے کہا کہ جب تم کوئی نیک عمل شروع کرو اس پر مواظبت کرو، چاہے مختصر عمل کرو، لمبا چوڑا مت کرو، دو رکعت نفل پڑھ لو، چار نہ پڑھو، دس نہ پڑھو، لیکن دو پڑھو، ہمیشہ پڑھو، تاکہ جو ہدیہ تم بھیج رہے ہو تمہارا تعلق اللہ سے قوی ہوتا چلا جائے۔ پھر بے شک اس دو کو چار کر دو، لیکن ایسا نہیں کرو کہ پہلے دن 20 پڑھ دی ابوابین کی رکعت اور پوری 12 رکعت تہجد کی پڑھ لی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب دو چار دن تو یہ عمل کیا، اس کے بعد تھک کے بیٹھ گیا، یہ نہیں، یہ رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ آپ بے شک 12 رکعتیں مت پڑھیے، آپ 2 رکعت، 4 رکعت، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں پڑھ لیں۔ اور دین ہمارا یہ بھی نہیں کہتا کہ صاحب رات کو 4 بجے اٹھ کے پڑھو، اللہ توفیق دے تو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لو، عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، 2-4 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، تہجد کی نیت سے پڑھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم وتر جو ہے وہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو، کیونکہ بعض اوقات انسان سو جاتا ہے تہجد کے چکر میں کہ تہجد میں اٹھوں گا تو تہجد بھی پڑھوں گا اور وتر بھی پڑھ لوں گا، تو جب نہیں اٹھا تو تہجد بھی گیا، وتر بھی گیا۔ تو اس لیے جو عمل جس وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں کر لو۔ تو یہ نفلی عبادات جو ہیں یہ اس میں یہ اعمال کا نور ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جب آدمی ظلمتوں میں گر جائے تو یہ ظلمتیں شیطانی ہوتی ہیں، جب دوست شیطانی ہوں گے تو یہ ظلمتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ والذین کفروا اولیاؤہم یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو ان کے اولیاء، ان کے جو دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو وہ نور سے یعنی اعمال سے، نیک اعمال سے، اطاعت سے لے جاتے ہیں کہاں، ظلمتوں کی طرف، اندھیرے اور گمراہیوں کی طرف۔ لیکن اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے کہ اللہ میں اس ظلمت میں پھنس گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ علیہ ایمان کا دوست ہے، اور یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب دوستی ہوگی تو ہم پکاریں گے نا دوستوں کو، دوست آ باشد کے گیرت دستے دوست، در پریشان حالی جو درماندگی، دوست وہ ہے جو پریشانی کے وقت ہاتھ پکڑ لے, لیکن ہاتھ تب پکڑے گا جب دوست کہے گا کہ ارے بھائی مجھے پکڑی, دیکھو ذرا اس نے مجھے پکڑ لیا ہے, میرے مجھے بچاؤ. جب پکارے گا تو اب دوست کا کام ہے کہ وہ بھاگ کر آئے گا, اب بچائے گا. اسی طریقے سے جب کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ سے اب مانگ. تو بہرحال یہ سب چیزیں اسی صورت میں ہوتی ہیں, آدمی ہمت سے کام لے اور اس ہمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی طلب کرے تو انشاءاللہ پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. ایک واقعہ ذہن میں آیا ڈاکٹر بھرے عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا, فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک دوست تھے, بہت جگری دوست ان کے, ڈپٹی کمشنر بن گئے وہ. جب بن گئے تو ملنے کے لیے گئے, ملنے تو ویسے بھی جاتے تھے لیکن دل میں ایک خیال تھا کہ جیسے ہی میں پہنچوں گا دروازے پر دستک دوں گا تو وہ فوراً آئیں گے بھاگے دوڑے ہوئے اور لپٹ جائیں گے جیسے کہ ان کا معمول تھا. اب جب پہنچے تو دروازے پر دستک دی, چلا کرائی, لیکن آنے میں کچھ دیر ہوئی, تاخیر ہو گئی. جب زیادہ تاخیر ہو گئی دل میں خیال آیا کہ شاید ڈپٹی کمشنر بن گیا ہے اس لیے کچھ دل میں ایسی بات پیدا ہو گئی ہے, بے تکلفی اب شاید نہ رہے. فرمایا کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو بس بس ٹھیک ہے, ہم تو اس لیے ملنے نہیں آئے کہ ڈپٹی کمشنر بن گیا, ہم تو اپنے دوستی کے. فرمایا کہ ہم سے دور رہو بھائی, ہم سے لپٹو نہیں, تم نے دیر کیوں کی, تاخیر کیوں کی آنے میں, جب آگے تھے تو ہم تو یہ تھا کہ بے تکلفی تم خود آؤ گے دوڑے ہوئے لپٹو گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں میں یہ وجہ نہیں تھی, میں جب تک وجہ نہیں بتاؤ گے بس میں آپ سے ناراض ہوں. وہ ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ایسے آج کل کی طرح کے نہیں ہوتے, تو ان شاء اللہ ممکن ہے کوئی اکا دکا ایسے نکل آتا ہو آج بھی. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب تم آئے تھے تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی, اب میرا دل نہیں چاہا کہ میں قرآن, میں دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں فوراً جاؤں اور تم سے لپٹوں آ کے, تم کوئی اکا دکا ایسے نکل آتا ہو آج بھی. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب تم آئے تھے تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی, اب میرا دل نہیں چاہا کہ میں قرآن, میں دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں فوراً جاؤں اور تم سے لپٹوں آ کے تمہاری اطلاع ملی تھی, تم آ کے تمہاری اطلاع ملی تھی, لیکن خلاف ادب سمجھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ کر میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں فوراً, اس کو میں نے خلاف ادب سمجھا. دوسری بات ذہن میں یہ آئی کہ دن میں ایک یہی وقت ملتا ہے کہ کچھ تلاوت ہو جاتی ہے, ورنہ دن میں ایک یہی وقت ملتا ہے کہ کچھ تلاوت ہو جاتی ہے, ورنہ سارے دن دنیا کے جھمیلوں میں اور دوسرے کاموں میں وقت ملتا نہیں ہے. تو میں نے سوچا پتہ نہیں پھر وقت ملے نہ ملے, اس لیے جو میرا معمول تھا تھوڑا پڑھنے کا میں نے اس کو پورا کیا اور اس کو پڑھ کر مکمل بند کر کے پھر میں تمہارے پاس آیا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی بات سنی تو مجھے طبیعت خوش ہو گئی, میں نے کہا کہ ماشاءاللہ دل کو لگی. تو بس بات یہی ہے کہ آدمی جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی. تو بہرحال یہ تو ایک واقعہ ویسے ہی میں نے سنا دیا, ذہن میں آ گیا تھا تو, کہ اللہ رب العزت کے اوقات جو ہم نے متعین کر رکھے ہیں اس میں ہم کمی نہ کریں. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, اورات کر رہے ہیں, کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں, تو جو وقت ہے جو ہم نے دیا ہوا ہے اس کو نہ چھوڑیں. ورنہ آدمی ہوتا یہ ہے کہ دنیا کا کام سامنے آتا ہے سب سے پہلے دین کے کام پر چھری چلاتا ہے, سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی مجھے کام ہے اچھا کل کر لوں گا. تو یہ کل پر مت ٹالو بھائی, اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات دل میں ڈال دی ہے ہدایت کی طرف, جو نیکی کا تقاضا قضیہ دل میں پیدا ہو گیا ہے, جذبہ پیدا ہو گیا ہے, تو یہ جذبہ آج پیدا ہوا ہے, ممکن ہے کل یہ جذبہ نکل جائے. آج جذبہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ ممکن ہے کہ جذبہ آج پیدا ہوا ہے کل نہ پیدا ہو, پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے کل تو آئے گی لیکن جذبہ نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ اس لیے جس وقت نیکی کا جذبہ پیدا ہو اس نیکی پر عمل فوراً کر لو, انشاءاللہ ایسا کرنے سے وہ نیکی کا جذبہ پھر بار بار پیدا ہوگا. لیکن فرمایا کہ اگر تم اس نیکی کے جذبے کو چھوڑ دو گے, اس کے عمل تقاضے پر عمل نہیں کرو گے, تو یہ ایک مہمان ہے, آنا چھوڑ دے گا پھر. اگر مہمان کا اکرام نہ کرو تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں آئے گا نا. مہمان کا اکرام کرو گے تو وہ 10 دفعہ آئے گا کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو بڑے پرتپاک طریقے سے ملتا ہے اور جناب جو بے تکلفی سے بات چیت کرتا ہے, جو ماحضر ہوتا ہے وہ بھی پیش کرتا ہے, وہ 10 دفعہ آئے گا آپ کے پاس کہیں جاتے جاتے بھی. ایک صاحب بےچارے بہت ضعیف بوڑھے آدمی ہیں, میرے پاس جب بھی یہاں سے گزریں گے مل کے ضرور جاتے ہیں کہ بھائی میں آیا تھا, میں نے کہا کہ چلو ملاقات کرتا چلو. تو طبیعت کے اندر ان کے لیے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بےچارے بوڑھے ضعیف آدمی ہیں, چلا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی آتے ضرور, چاہے وہ 5 منٹ کے لیے آئے 2 منٹ کے لیے آئے, آ کے سلام دعا کر کے تھوڑا سا بیٹھ کے پانی پی کے اور پھر چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بڑی قدر و منزلت پیدا ہوتی ہے. ایک صاحب اتفاق سے میں کبھی لیاقت آباد جانا ہوتا ہے تو راستے میں ایک دکان پڑتی ہے, اس میں تقریباً ایک صاحب ہیں 85-90 سال کی عمر ہے ماشاء اللہ. تو میرا اپنا ہی معمول ہے کہ جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے چاہے 2-4 منٹ کے رک کر ان سے مسافہ کر کے پھر رخصت ہوتا ہوں, اور یہ کہہ کے بھائی آپ سے میں دعا کے لیے آیا تھا. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ دعائیں دیتے ہیں, تو ایک معمول ہے. اتنے معمول کو ترک مت کریں. جب دوسرے شخص کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ میرا خیال رکھتا ہے, میرے مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے, تو پھر انشاءاللہ اس کی قدردانی بھی وہ کرتا ہے. اس لیے جب کسی کے پاس جاؤ تو یہ ذہن میں ہو کہ بھئی وہ خوش ہوگا تمہارے ملنے سے. البتہ اس کا خیال رکھو کہ ایسے وقت میں جاؤ کہ اسے تکلیف نہ ہو. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی, حضرت معتقی صاحب غالباً مدظل العالیہ حضرت مورفی صاحب نے لکھی یہ بات کہ ایک مرتبہ غالباً دونوں ہی بھائی کہیں شادی وغیرہ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے قریب تھا حضرت ڈاکٹر صاحب کا گھر, ملاقات کے لیے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب بڑے پرتفاق طریقے سے ملے جیسے کہ ان کا معمول تھا. تو پھر انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ بھائی حضرت یہاں ہم شادی میں آئے تھے, ہم سوچے آپ سے ملاقات کرتے چلیں. بڑے ناراض ہوئے, فرمایا کہ بھائی ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو سمجھے کہ تم ہم سے ملنے کے لیے آئے ہو. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آدمی سامنے والے کے پاس جا رہا ہے تو اصل اس سے ملنے کی نیت کر کے جائے, چاہے بے شک آپ کسی بھی کام سے آئے ہوں لیکن جب اس کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے ملنے کی نیت کر, اور اگر نہیں بھی تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, کم از کم وہ تو ہی سمجھے گا کہ آپ اس سے ملنے آئے ہیں, اس کے دل میں تو آپ کی محبت برقرار رہے گی. تو فرمایا کہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو سمجھے تم ہم سے ملنے آئے ہو. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ آدمی کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ملنے ہم سے آئے ہیں, تو اسی طریقے سے ہمارا تعلق جتنا اللہ سے قوی ہوگا, مضبوط ہوگا, اور محبت کا تعلق ہوتا ہے تب جب جو اضافی چیزیں ہیں آدمی ان کو انجام دے. فرائض و واجبات تو یہ ہماری ذمہ داری ہیں, یہ کوئی اس پر تو ادائے فرض پہلے وفا کا شکریہ کیسا, جو آدمی ادائے فرض کر رہا ہے تو اس پر کوئی شکریہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر وہ کوئی ایکسٹرا کوئی کام کر رہا ہے, اضافی کام کر رہا ہے, اور جناب معلوم کر کر کے کہ میرے اللہ کس کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں, تو یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں, تو سب کچھ کرے گا تب انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت بھی متوجہ ہوں گے. تو بہرحال جب بھی کبھی انسان ظلمت میں, اور ہم سب ظلمتوں ہی میں رہ رہے ہیں, آج ماحول ہمارا ایسا ہے کہ بے حیائی کا ماحول, عریانی کا ماحول ہے, گناہوں کا ماحول ہے, جہاں چلے جائیے کچھ نہ کچھ خرابیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہیں. اس لیے اس ماحول سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہے ہمیشہ. جب کبھی مشکل پیش آ جائے فوری طور پہ اللہ کو پکار لو کہ یا اللہ گناہ ہوا چاہ رہا ہے لیکن آپ چاہیں گے تو روک لیں گے, مجھے بچا لیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ظلماتی ماحول سے اللہ ہمیں نکال کر اس ماحول میں ہمیں لے آئیں کہ جہاں پر نور ہی نور ہوتا ہو, اور جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اپنا تعلق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بلا شک و شبہ ہم ہی ظالم ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اے اللہ ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. یا اللہ اپنی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہوں, اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں, گھروں میں بھی بیمار ہیں, ہسپتالوں میں بھی بیمار ہیں, بھرے پڑے ہیں. اے اللہ جہاں چلے جائیں لگتا ہے کہ ساری دنیا بیمار ہے, ہسپتالوں میں چلے جائیں جہاں جائیں تو ماحول وہیں کا ملتا ہے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جسمانی روحانی صحتوں سے مزین فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو اے اللہ بلند سے بلندر فرما. میرے چھوٹے بھائی کی بچی ابھی پرسوں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی بھی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اس کی کامل درجے کی مغفرت فرما دے، اور اس کی بہترین اللہ تعالیٰ مہمانی فرمائے، اپنے فضل خاص سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرمائے، اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع فرما دیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اہل ایمان کے لیے کہ جنت کا لباس اور جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے وہاں کے نظارے اور وہاں کی ہوائیں آتی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے یہ معاملہ اس کے ساتھ فرما، اور جو پسماندگان ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما. الہ العالمین، ہم میں سے جس کسی کا بھی جو عزیز بھی اس دنیا سے چلا گیا، والدین چلے گئے، دوست احباب چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، اے اللہ سب کے ساتھ ایسے ہی معاملے فرمائیے، اور سب کو اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ مغفرت کاملہ فرما ہمارے والدین، ہمارے اللہ والدین کے والدین، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب، چچا چچیاں، اسی طرح دادا دادیاں، نانا نانیاں، جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، بال بال کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم میں سے کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.